اللہ اکبر اللہ اکبر خامنائی رہبر اللہ اکبر اللہ اکبر خامنائی رہبر
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين قال سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المجيد وفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقل جاء الحق وزاحك الباطل ان الباطل كان زهوكا درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر خداوند متعال کا نہایت احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر اس ماہ مبارک رمضان کی توفیق عنایت فرمائی اور خداوند متعال کا اس سے زیادہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب سے منسوب رکھا. ہمارے پاس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بہت ساری روایات موجود ہیں کہ جس میں فلسفہ ماہ رمضان، فلسفہ روزہ، فلسفہ صیام اس کو بیان کیا گیا ہے. ہماری جو تاکید رہی پچھلے دو دن میں بھی اور آج بھی وہ یہ کہ ہم اس ماہ مبارک کے فلسفہ حقیقی کی طرف متوجہ ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا بہت اجر ہے، لیکن یہ بھوک اور یہ پیاس ماہ رمضان کا ہدف نہیں ہے. ہدف ماہ رمضان انسان کی توجہ سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان خداوند متعال کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر لے. اگر ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں تو قرآن نے جس آیت میں صراحت کے ساتھ ماہ رمضان کے فلسفے کو اور اس کی حکمت کو بیان کیا ہے اس میں ہے لعلکم تتقون، کہ شاید تم بتقویٰ ہو جاؤ. ہم نے تم پر روزوں کو واجب کیا بالکل اسی طرح سے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر روزوں کو واجب کیا تھا یا ان کے لیے قرار دیے تھے. کس لیے؟ خداوند متعال فرماتا ہے کہ تاکہ تم تقویٰ اختیار کر لو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب خود تقویٰ کے اوپر ایک طولانی بحث ہے کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر کون سے راز مضمر ہیں. ہم انشاءاللہ امید یہ رکھتے ہیں کہ دوستان اور ہم خود بھی اس مطلب یعنی تقویٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اس تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ فلسفے کے پیچھے بھی ایک فلسفہ موجود ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا فلسفہ سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے بھی ایک علت ہوتی ہے. کیوں سمجھیں کسی چیز کا فلسفہ؟ فلسفہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم اس چیز کو سیریسلی اپروچ کر سکیں. بس جب ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ خداوند متعال یہ چاہتے ہیں کہ ہم تقویٰ اختیار کریں، تو اگلا سوال یہ ہے کہ یہ سمجھ آنے کے بعد اب کیا کریں. اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تقویٰ خود کیا ہے، تقویٰ اختیار کرنے کے کیا معنی ہے اور اس کو حاصل کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے اس ماہ مبارک رمضان سے مکمل طور پر استفادہ کرنے کی، ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
ہماری جو بحث ہے اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکراری موضوعات ضروری ہیں، لیکن کچھ ایسے موضوعات موجود ہیں کہ جن کی پورے عالم اسلام کو، بالخصوص اہل ایمان کو ضرورت ہے، لیکن ان کے اوپر بات نہیں ہو پا رہی۔ تو ہم نے یہ کوشش کیا کہ ہم ایسے موضوعات کے اوپر بات کریں کہ جن پر معمولاً معاشرے کے اندر بات نہیں ہو پا رہی، لیکن ان کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے موضوعات عوامی نہیں ہوتے، ایک خاص قسم کی ذہنیت، ایک خاص قسم کی استعداد اور ایک خاص قسم کی صلاحیتیں رکھنے والے مومنین کے لیے ہوتے ہیں۔ اس فلسفے کو خود رہبر معظم فرماتے ہیں کہ عوام اور خواص کا فلسفہ، یعنی عوام کے لیے بہت سارے مطالب بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ خواص کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو ان کے لیے وہی مطالب آسان اور سہل ہوتے ہیں۔ بس ان میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی انقلاب اسلامی ایران، اس سے لے کر تمدن اسلامی تک کا سفر، یعنی انقلاب اسلامی سے تمدن جہانی اسلامی تک کا سفر، جو کہ اس پوری امت مسلمہ کو طے کرنا ہے۔ اس موضوع کی طرف ہم آپ کی توجہات مبذول کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کہ جو ہم عرائض پیش کر رہے ہیں اس سے دعا کرتے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ وہ اس کو شرف قبولیت بخشے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان مطالب سے عمل کی طرف دعوت دے، جس کے نتیجے میں ہم اس تمدن اسلامی کہ جو حقیقی پری ریکوزٹ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا، درود پڑھے محمد والے محمد۔ اس پری ریکوزٹ کو فراہم کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ جو ابھی تک ڈسکشن کی اس کی ورک شاپ آؤٹ لائن، جو آج تیسرا دن اور ٹوٹل چار دن کی ورک شاپ ہے، اس میں سب سے پہلے دن ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ انقلاب اسلامی ایران کے جو کہ 1979 میں رونما ہوا، یہ انبیاء اور ائمہ کی الہی نہضت اور الہی تحریک کا تسلسل اور دوام ہے، یا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹینیویشن ہے اسی تحریک کی کہ جو حضرت آدم سے سٹارٹ ہوئی، حضرت خاتم تک آئی، اور وہاں سے آن ورڈز 12 ائمہ کی بھی یہی تحریک ہے۔ اور زمانہ غیبت میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام خود موجود نہیں ہے، تو اس وقت یہ زمام، اس تحریک کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ ولی فقیہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے دن ہم نے آپ کی خدمت میں اس انقلاب اسلامی کے فاؤنڈیشن پرنسپلز، یعنی وہ اصول جس پر یہ انقلاب استوار ہے اور جس کی بنیاد پر یہ انقلاب برپا ہوا، اس کو ہم نے آپ کی خدمت میں مختصر عرض کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس انقلاب اسلامی کے اہداف کے اوپر ہم نے بات کی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی موومنٹ کو سمجھنے کے لیے یا اس کو جوائن کرنے کے لیے اس کے بنیادی اصول اور اس کے اہداف، ان دو کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک انسان کو ایک موومنٹ کے اہداف کے بارے میں علم نہ ہو تو وہ اس موومنٹ کو جوائن کرنے سے قاصر رہتا ہے اور ریلکٹنٹ رہتا ہے۔ بس اس خاطر ہم نے آپ کی خدمت میں انقلاب اسلامی کے اصول اور اس کے اہداف بیان کیے۔ آج جس پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ کہ عالم اسلام نے یہ جو آلٹرنیٹ ماڈل پریزنٹ کیا حکومت کا، حاکمیت کا، آیا زمانہ غیبت میں نظام ولایت فقیہ جو کہ آلٹرنیٹ کے طور پر امپلیمنٹ کیا گیا، ایران کی سرزمین پر آیا، یہ سکسیسفل ماڈل ہے یا یہ ایک فیلڈ ماڈل ہے؟ ہمارے دشمنان کی بہت ساری کوششیں اس پر متمرکز ہیں کہ وہ اس کو ثابت کریں کہ یہ ماڈل ایک فیلڈ ماڈل ہے، اینڈ رائٹلی سو، ان کی ہونی بھی چاہیے تھی. ایک حد تک انفارچونیٹلی وہ پاکستان جیسی جگہ پر کامیاب بھی ہوئے ہیں. دیکھیے، دشمن کا ہمارے خلاف کنسپائر کرنا وہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دشمن کا کام ہی یہی ہے، لیکن دشمن کا اس کانسپریسی میں کامیاب ہو جانا یہ ہمارے لیے پریشان کن ہے. اگر دشمن پروپیگنڈا کرے تو ہمیں اس کے اوپر تعجب نہیں کرنا چاہیے، اگر دشمن بہکائے تو ہمیں اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، شیطان کا کام بہکانا ہے. مگر اگر مومنین بہکنے لگ جائیں، اب ہمیں تعجب بھی کرنا چاہیے اور فکر مند بھی ہونا چاہیے. بس اس خاطر آج ہم کوشش کریں گے کہ انقلاب اسلامی کے سکسیسفل ہونے کے اوپر آپ کو کچھ دلائل پیش کریں، کچھ عرائض پیش کریں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوال وہ آپ اس میں پوچھیں، آپ کے ذہنوں میں جو کنفیوژنس ہیں اس کے بارے میں آپ سوال اٹھائیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کا جواب دیں. اور انشاءاللہ کل کے جو آخری دن ہوگا اس ورک شاپ کا، اس میں ہم اس موومنٹ کا کنیکشن امام زمانہ علیہ السلام سے، اس الہی نظام کا کنیکشن امام زمانہ علیہ السلام کے الہی نظام سے ہے یا نہیں، اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. کل جو ہم نے باتیں کی تھی وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی، تقریباً جتنے چہرے میرے سامنے ہیں وہ کل موجود تھے، اس لیے ہم ریکیپ پہ زیادہ ٹائم نہیں گزاریں گے. کل ہم نے جن چیزوں پر بات کی تھی وہ گولز اور پرنسپلز سے ریلیٹڈ تھے، جو کہ انقلاب اسلامی کے اصول اور اہداف کے عنوان سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اس میں سے ہمارے پاس کچھ چیزیں رہ گئی تھیں کہ جس پر ہم بات کرنا چاہتے تھے، جس پہ آج کوشش کریں گے کہ ہم وقت نکال کر بات کر سکیں. آج کی آؤٹ لائن یہ ہے کہ ہم جو گامے دوم کے نام سے ایک منشور، ایک مینیفیسٹو رہبر معظم نے جاری کیا انقلاب اسلامی کی 40th اینیورسری پہ، 40th اینیورسری پہ جو ڈاکیومنٹ ریلیز کیا، ہم اس کی ایک بالکل ہائی لیول آؤٹ لائن آپ کو دے دیں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ چیز موجود ہو کہ حضرت آیت اللہ خامنائی نے انقلاب اسلامی کے بارے میں کیا چیزیں فرمائی ہیں 40th اینیورسری پہ. اس کے علاوہ ہم اس انقلاب اسلامی کی برکات کے اوپر بات کریں گے، جو کہ رہبر معظم نے اسی ڈاکیومنٹ کے اندر ذکر کیے ہیں. یہ ڈاکیومنٹ تقریباً 2-3 مہینے پرانا ہے، 22 بہمن جس کے اوپر اینیورسری ہوتی ہے انقلاب اسلامی کی، اس پر یہ مفصل ڈاکیومنٹ رہبر معظم کی اپنی تحریر ریلیز کی گئی ہے. تیسرا ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے چیلنجز آف دا اسلامک ریولیوشن، کہ آج 40 سال گزرنے کے بعد انقلاب اسلامی کے سامنے جو درپیش بڑے چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں، انقلاب اسلامی کے سامنے جو اس وقت مشکلات ہیں یا جو ایسے معمہ ہیں جو ان کو حل کرنے ہیں وہ کیا ہیں، ان میں سے ایک پریسائز لسٹ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. پھر رہبر معظم نے اسی گام دوم یعنی قدم دوم یعنی مرحلہ دوم یعنی سیکنڈ سٹیج آف دا اسلامک ریولیوشن، اس ڈاکیومنٹ میں کچھ ریکمنڈیشنز دی ہیں. وہ ریکمنڈیشنز پرائمریلی ایرانیوں کے لیے ہیں، لیکن اگر اس کی وربیج اور اس کی لینگویج دیکھی جائے تو وہ پوری امت مسلمہ پر اپلائی ہوتی ہیں. اس لیے ہم چاہیں گے کہ اس کی کوئکلی جو لسٹ ہے ہم اس پہ نظر ڈالیں. ظاہر ہے ہم اس کو تفصیل سے، یہ سب چیزیں ایک مستقل موضوع ہیں، یعنی ان کے اوپر ڈسکشنز ہونی بہت ضروری ہیں، لیکن ہمارا جو موضوع ہے اس کے مطابق ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان 4 دن میں آپ کو ایک اجمالی خاکہ دے دیں، نہ کہ تفصیلات میں ہر چیز کی جایا جائے. آخری اس میں ہم نے روڈ میپ آف دا اسلامک موومنٹ پر بات کرنی ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس تک پہنچنے میں تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگے گا آج کی ورک شاپ میں، لیکن اس پوائنٹ کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کے بہت سارے سوالات جو انقلاب اسلامی سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ کے اشکالات جو آپ انقلاب اسلامی پر حمل کرتے ہیں وہ سوالات اس پوائنٹ سے ہمارے جواب دیے جائیں گے. بس یہ آج کی ہماری آؤٹ لائن ہے. ہم آغاز کرتے ہیں, ایک ہم نے وعدہ کیا تھا پچھلے سیشنز میں جس پہ وقت کی قلت کہہ لیں, کچھ ہماری طرف سے ٹائم مینجمنٹ کے ایشوز کہہ لیں, کچھ موضوع کی سنگینی کہہ لیں, اس کی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس موضوع کا ہم ٹچ نہ کریں. لیکن کچھ احباب نے یہیں پر جو سیشنز میں موجود ہیں انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں اس موضوع پر ضرور بات کیجئے, تو ہم نے اس پر کل بات کرنی تھی لیکن ہم آج آپ کی خدمت میں اس کو عرض کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ انقلاب اسلامی جو آیا اس کے پیچھے قرآنی پرنسپلز کار فرما تھے. ہمارے سامنے ایک پروپوزل یہ رکھا جاتا ہے کہ انقلاب اسلامی ایران وہ صرف اور صرف ایک سیاسی ماڈل ہے جو کہ امام خمینی کے ذہن کی اختراع ہے اور اس ماڈل کو ایران نے امپلیمنٹ کیا ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کی کوئی اسلامی بنیادیں نہیں ہیں. جس طرح ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے, جس طرح ہمارے پاس سوشلزم ہے, مارکسزم ہے, کیپٹلزم, یہ سارے ازمز ہیں, اسی طرح سے نظام ولایت فقیہ بھی ایک پولیٹیکل تھیری ہے, یعنی صرف ایک کانسیپٹ ہے. جس طرح بہت سارے لوگ بہت سارے موضوعات پر کانسیپٹس دیتے ہیں, اسی طرح یہ کانسیپٹ ہے, اس کی کوئی اسلامی بنیادیں نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ آج یہ آپ کے سامنے رکھیں گے بہت بریفلی, یعنی یہ خود ایک بہت اچھا خوبصورت موضوع ہے جس پہ ہم کچھ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے لیے انتخاب کی ہیں کہ انقلاب اسلامی کے آنے میں جو اسلامی اور مذہبی اور تشیعوں کے پرنسپلز اور قرآنی پرنسپلز کار فرما ہیں اس کو آپ کی خدمت میں رکھا جائے. اس موضوع پہ ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے. آپ سب مل کے درود پڑھیں محمد والے محمد پر. قرآن مجید میں خداوند متعال نے ہمارے سامنے آیات رکھی ڈفرینٹ انبیاء کی زندگی کے حالات کے تناظر میں, یعنی مختلف انبیاء وہ خاص حالات سے گزرے, خاص چیلنجز سے گزرے, خاص مشکلات سے گزرے, اور ان مشکلات کے بارے میں قرآن نے ہمیں آیات دی ہیں. ان آیات کو ہم لیتے جائیں گے اور انقلاب اسلامی پر تطبیق کرتے جائیں گے. اچھا یہ خود کام بہت سینسیٹیو کام ہے, ایک ڈسکلیمر دے دوں اس سے پہلے کہ کچھ پریشان ہو لوگ, یہ کام ایک سینسیٹیو کام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو کچھ علماء تفسیر بر رائے کے عنوان سے جانتے ہیں, یعنی آپ نے ایک آیت کو لیا اور آپ نے اس کو ایک مصداق پر تطبیق کر دیا, یعنی آپ نے اس کو ایک سچویشن پر اپلائی کر دیا. قرآن کی آیت تھی لیکن آپ نے اس کو لے کے اپنی مرضی سے کسی بھی سچویشن پر اپلائی کر دیا اور آپ نے کہا یہ آیت اس پہ اپلائی ہوتی ہے. یہ خطرناک کام ہے. خطرناک کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ قرآن کتاب ہدایت ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو تطبیق آپ دے رہے ہیں یہ درست ہو, لیکن سوال یہ ہے آیا کہ آپ اس کام کو کرنے کے لیے سرٹیفائیڈ ہیں؟ آپ اس کام کے متخصص ہیں؟ آپ اس کام کے اسپیشلسٹ ہیں؟ آیا آپ کے پاس وہ علمی بنیادیں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے آپ یہ کام انجام دے سکیں کانفیڈنٹلی؟ یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے ہم کیا بولتے ہیں یہاں پر, تکے مارنا, تکے مارتے ہیں نا ہم, ٹھیک ہے, یعنی ہم قرآن کی آیات سے تکے مارنے والا کام نہیں کر سکتے, ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. بس اس تمہید کے ساتھ ہم نے جو یہ جن منابع کی طرف رجوع کیا اس کام کے لیے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ آیت اللہ محسن کراتی, جو کہ ایک مفسر قرآن ہیں, اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک معروف شخصیت ہیں, وہاں کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں, مختلف جگہوں پر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, لیکچرز دیتے ہیں, اور بالخصوص جوانوں میں ان کی تفسیر بہت زیادہ مشہور ہے ایرانی جوانوں میں. ہم نے ان کی رائٹنگ, ان کی تحلیل کے اوپر اکتفا کر کے اس سے یہ چیزیں نکالی ہیں. بس یہ تطبیق دینا انقلاب اسلامی کی طرف, اس کو اپلائی کرنا, وہ ہمارا خود کا ذاتی عمل اور فعل نہیں ہے. ہم آیت اللہ محسن کراتی کے اوپر ریلائی کر کے جو انہوں نے ایکسپلین کیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
سب سے پہلے قرآن کریم سورہ حود میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا امر کل جبار عنید۔ سب سے پہلی آیت ہمارے پاس سورہ حود کی آیت نمبر 59 ہے۔ یہ قوم عاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے، اس آیت کے پیچھے کا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، انہوں نے خدا کے پیغام کو جھٹلایا اور ہر ظالم کی اتباع کرنے لگ گئے۔ اب 1979 سے پہلے کے حالات دیکھیے، جو بزرگان ہیں ان کو تو پتہ ہے، وہ خود ظاہر ہے کہ اس وقت شاہد ہیں، مشاہدہ کر رہے تھے۔ جو جوان ہیں، اگر آپ جا کے ہسٹوریکلی دیکھیں کہ 1979 سے پہلے ایران میں کیا ہو رہا تھا، 95% سے اوپر شیعہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، اور ایران میں اطاعت کس کی ہو رہی تھی، اتباع کس کی ہو رہی تھی، طاغوت کی، ایک ظالم کی، ایک جابر کی۔ اور ایک دو سال یا 10 سال کی بات نہیں ہے، 2500 سال یہی چلتا رہا مور اور لیس۔ کوئی کم ظالم تھا، کوئی زیادہ ظالم تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی الہی نمائندہ نہیں تھا، کسی نے حتیٰ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ وہ الہی اصولوں کی بنیاد پہ نظام اور حکومت کو چلانا چاہتا ہے۔ بس یہاں پر آیت اللہ محسن کراتی اس کو اپلائی کرتے ہیں ایرانی عوام پر، یہی قوم عاد کو کہتے ہیں کہ قوم عاد کی طرح ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے، انبیاء کی تعلیمات کا انکار کر چکے تھے۔ اسی تہران کے اندر، جو کیپٹل ہے ایران کا، منی اسکرٹس میں اور سلیو لیس میں خواتین پھرتی تھیں۔ اسی کیپٹل کے اندر اور بقیہ شہروں میں بھی جوئے کے اڈے موجود تھے، شراب خانے موجود تھے۔ 1979، زیادہ دور پرانی بات نہیں کر رہا، یہ سب موجود تھا، یعنی خداوند متعال کو فراموش کیا ہوا تھا ایک بہت بڑی آبادی نے۔ اور حاکم کون تھا؟ جابر۔ اور اطاعت کس کی ہو رہی تھی؟ حاکم کی، جو کہ جابر ہے۔ آگے یہاں پر آیت اللہ محسن کراتی ایک اور آیت سے استفادہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی قوم کو سبک بنایا ہوا تھا، ہلکا بنایا ہوا تھا۔ آیت کیا ہے قرآن کی؟ سورہ زخرف، فاستخف قومہ فأطاعوہ، کہ فرعون نے اپنی قوم کو خفیف بنایا ہوا تھا، سبک بنایا ہوا تھا، ہلکا بنایا ہوا تھا، ان میں ہلکا پناہ ایجاد کیا ہوا تھا۔ کیوں؟ قرآن کی آیت فرماتی ہے تاکہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ بس ہمیں یہاں سے ایک اور قرآنی اصول ملتا ہے کہ اگر ہم آئیڈیولوجیکلی کمزور ہوں گے، ہم آئیڈیولوجیکلی ہلکے ہوں گے، تو ہم فرعون کی اطاعت کرنے لگ جائیں گے۔ قرآن نے اصول دیا۔ آیت اللہ کراتی یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ انقلاب سے پہلے شاہ ایران نے ایرانی عوام کو، اس اہل بیت کے چاہنے والی عوام کو، ہلکا بنایا ہوا تھا، سبک بنایا ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ اس کی اطاعت کر رہے تھے خاموشی سے۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ سورہ غافر میں آیت 29 میں آیت اللہ محسن کراتی فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ فرعون یہ دعویٰ کرتا تھا، مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى، جیسے چیزوں کو میں سمجھا ہوں، میں بس چیزیں تمہیں ویسی بتا رہا ہوں، یعنی اپنی مرضی سے جو سمجھا، اپنی مرضی کو اپنی عوام کے اوپر نافذ کیا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی الہی اصول نہیں تھے۔ یعنی اگر اس کو میں پاکستان کے معاشرے پہ لے آؤں، ابھی نہیں لانا چاہ رہا تھا، بہرحال تھوڑا جلدی لے آتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں آتی رہنی چاہیے ساتھ میں۔ اگر ہم کسی چیز کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، آپ کا ذہن چل رہا ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیے کہ لوگوں کو خدا سے غافل کیا ہوا ہے، جب جبارین کی حکومت یہاں پر قائم رہی ہے، یا اگر ان کو ہم ظالمین اور جبارین نہ بھی کہیں، جبکہ کہنا چاہیے، لیکن نہ بھی کہیں تو کم از کم یہ پتہ ہے عادل منصور صلی اللہ نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے نہیں بھیجے گئے۔ ان لوگوں کی حکومت قائم ہوئی بھی ہے ہسٹوریکلی، کیسے؟ عوام کے سبق ہونے پہ۔ اس کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ عوام کا آئیڈیالوجیکلی ویک ہونا، ان کو دین اور دین کا مزاج نہ پتہ ہونا، ان کو اپنے وظائف نہ پتہ ہونا، ان کے اندر اس جذبے کو پروان نہ چڑھانا کہ جو خداوند متعال نے ان کی سرشت میں رکھا ہے. بس اس ہلکے پانے کی وجہ سے ان کی اطاعت کر رہے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں جو آج آپ کو میڈیا کہہ رہا ہے؟ جو دل میں آ رہا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے اور آپ لے رہے ہیں. جیسے میڈیا خود سمجھ رہا ہے. اس موضوع کو میں یہاں پر نہیں کھولنا چاہتا، ہماری نیکسٹ ورک شاپ جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے اس میں ہم ان عرائض کو عرض کریں گے کہ میڈیا اصل میں کر کیا رہا ہے. میڈیا کے پیچھے تھنک ٹینکس موجود ہیں آپ کے پاس. ایسا نہیں سمجھیں کہ یہ بس ٹی وی پہ آ رہا ہے تو ایسے ہی آئے چلا جا رہا ہے. اتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کے پیچھے. سوشل انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے ذہن کی انجینئرنگ کر رہے ہیں بیٹھ کے. آپ ایک سافٹ وار کا وکٹم ہیں. آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں اس وقت. آپ کی فیملی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، آپ کے بچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ کی بیگمات بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے بچے خراب ہو رہے ہیں، بیگمات طلاق مانگ رہی ہیں، گھر کے اندر سکون خراب ہوا ہوا ہے، تقویٰ سے فیملیز دور ہیں. یہ سب ایسے ہی نہیں ہو رہا. یعنی آپ کہیں کہ بس خود بخود ایسے ہوئے جا رہا ہے. بس میڈیا کیا کر رہا ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے چیزیں وہ آپ کو دے رہا ہے، اور جیسے سمجھتا ہے ویسے دے رہا ہے. ہمارا کیا دعویٰ ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ہر کس و ناقص سے اپنی زندگی گزارنے کے اصول نہیں لینا چاہتے. ہم معصوم حجت سے اپنی زندگی کے اصول لینا چاہتے ہیں. اور ہمارا یہ دعویٰ آج کا نہیں ہے، سقیفہ کے وقت بھی ہمارا یہی دعویٰ تھا. اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں تھا دوسروں کے ساتھ. جھگڑا یہی تھا کہ ہم کسی ایرے غیرے سے اپنا منشور زندگی نہیں لینا چاہتے. ہم معصوم حجت سے لینا چاہتے ہیں. ہم معصوم حجت کی حکومت چاہتے ہیں. ہم معصوم حجت کا کنٹرول چاہتے ہیں، اس کی اتھارٹی چاہتے ہیں. یہی تو جھگڑا تھا. آج بھی وہی جھگڑا ہے. آگے جا کے یہاں پر آیت اللہ محسن کراتی کوٹ کرتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یہ ایک تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے یہ لوگ. ان کی حالت یہ تھی کہ نور سے کوسوں دور تاریکیوں کے اندر ڈوبی ہوئی قوم بن چکے تھے. اب کیا ہوا؟ اب یہاں پر سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 24، یہاں پر آیت اللہ محسن کراتی اس سے استفادہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں خداوند متعال نے قرآن میں یہ آیت نازل کی، اذھب الی فرعون انہ طغا. یہی فرعون جس کی ہم آپ کو بھی صفات بتاتے آ رہے ہیں اور اس کی حرکات اور اس کا ایجنڈا بتاتے آ رہے ہیں. یہاں پر خداوند متعال حضرت موسیٰ کو حکم دیتا ہے، اذھب فعل امر، حکم دیتا ہے کہ جاؤ. کس طرف جاؤ؟ ٹورڈز فرعون، الی فرعون. کیوں؟ انہ طغا، کیونکہ اس نے طغیان کیا ہے. یہ جو ہم طاغوت کا ورڈ بول رہے ہیں، طغیان یعنی وہ اگریسر ہے، اس نے اپنی لمٹس کو کراس کیا ہے. حضرت موسیٰ کو یہ حکم ہوا. یہاں پر آیت اللہ کراتی فرماتے ہیں کہ امام خمینی کو بھی اسی آیت کے ذیل میں ضروری ہو گیا کہ وہ ایرانیوں کی طرف جائیں اور ان کو اس ضلالت اور ان اندھیروں میں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئیں. وہ فرعون جو شاہ کی شکل میں ان کے اوپر نافذ ہو چکا تھا، اس سے ان کو نجات اور چھٹکارا دلوائے. بس امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے وظیفے کو انجام دیا. دوستان دیکھیے، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، لیکن کیا قرآن کی فقط تلاوت یہ کافی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت، حتیٰ قرآن کو دیکھنے میں ثواب ہے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن کیا یہ تلاوت ہدف ہے؟ حتیٰ حفظ کرنا ہدف ہے؟ نہیں. ان سب میں بہت ساری برکات ہیں اور یہ ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے، لیکن کیا یہ ہدف ہے؟ نہیں. بس قرآن کے اوپر عرفا اب ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. عرفا فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کا ایک طریقہ کار ہے. اب عرفا کی بھی میں بیک گراؤنڈ میں ہر چیز کے چلا جاؤں گا تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن عرفا وہ لوگ ہیں جو خدا کی معرفت میں ایک مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کو ہم عرفا کہتے ہیں. عارف یا عرفا اس کی جمع ہے. عرفا فرماتے ہیں قرآن کو پڑھنے کا طریقہ کار ہے. کیا طریقہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ نے قرآن کھولا، آپ قرآن کی تلاوت کرنا شروع ہوئے، ایک آیت آپ نے پڑھی، رکے، اس آیت کو سوچیں اور یہ دیکھیں کہ آیا آپ اس آیت پر عمل کر رہے ہیں. اگر آپ اس آیت پر عمل کر رہے ہیں تو بسم اللہ اگلی آیت پڑھیے، اور اگر عمل نہیں کر رہے تو عرفا فرماتے ہیں کہ قرآن کو بند کیجئے، اٹھیے، جائیے، اس آیت پر عمل کریں، پھر واپس آئیں اور پھر اگلی آیت پڑھیں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. اب دیکھیے کہ امام خمینی نے قرآن کے اوپر انحصار کرتے ہوئے، تکیہ کرتے ہوئے، قرآن مجید کے اوپر یقین لاتے ہوئے اپنا قدم اٹھایا، قوم کی طرف گئے، مبارزہ شروع کیا. کس کے خلاف؟ طاغوت کے خلاف، فرعون کے خلاف، اس زمانے کے، ان کے زمانے کے یزید کے خلاف. یہاں پر آیت اللہ کراتی ایک اور آیت لے کے آتے ہیں، فرماتے ہیں ان لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ بے شک ہم کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، اپنے رسول کی، اور والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے. یعنی خالی رسول کی یہاں پر مدد کی بھی بات نہیں ہے، حتیٰ اہل ایمان کی، حتیٰ ان کی کہ جن کو ہم مؤمنین کہتے ہیں، مؤمنین کی خداوند متعال نصرت کرتا ہے. کس میں؟ فی الحیات دنیا، اس دنیا کے اندر اس کی نصرت کرتا ہے. بس آپ اس چیز کے اوپر گھبرائیں نہیں کہ اگر آپ طاغوت کی طرف جائیں گے خداوند متعال کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کو للکارنے کے لیے، تو آپ کو خدا تنہا چھوڑ دے گا. آپ اس کی فکر نہیں کریں، خدا آپ کو قرآن میں کہہ رہا ہے، انا تاکید کے ساتھ ہے، بے شک، اس میں شک نہیں ہے. بس ہم جو آپ کو ابھی تک دعوت دے رہے ہیں جس چیز کی طرف، وہ یہ کہ ہمیں خداوند متعال کے کلام پہ، آئمہ اطہار کے کلام پہ، قرآن مجید کی آیات پر یقین لانا ہے، عمل کرنا ہے. بس ایک خوبصورت آیت ہے قرآن کی اور ایک تعجب انگیز بھی ہے. خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے ایمان لاؤ. یعنی ایک عجیب سی آیت ہے اگر آپ اس کو دیکھیں. بھائی جب خود آپ خداوند متعال خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کہ ایمان لائے، تو پھر اس کے آگے حکم کیوں کر رہے ہیں ایمان لاؤ؟ یہ ایمان لانا یہی ہے. ہم قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم قرآن کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن سوال کیا ہم سچ میں ایمان رکھتے ہیں؟ بس دعوت فکر اور دعوت عمل اس طرف ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھیں اور قرآن پر ایمان رکھ کر عمل کریں. یہاں پر اب ہم آپ کو اسلامک ماڈل کی بنیاد، کیونکہ ہم نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ہم انقلاب اسلامی کے جو اسلامی اصول ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. ہم نے کل کے لیکچر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مرد السالاریہ دینی، جس کو ہم نے کہا تھا کبھی کبھی ریلیجس ڈیموکریسی کے نام سے بھی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو کہا تھا پاپولر ریلیجس گورننس. اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی جہاں پر حاکم خدا کی طرف سے ہو لیکن لوگ اس کو چاہیں، یعنی لوگ اس کو قبول کریں. دو چیزیں ہو گئیں، ایک مشروعیت، یعنی خداوند متعال کی بتائے ہوئی شرائط پر پورا اترنا، مشروعیت شرطوں پر پورا اترنا. دوسرا مقبولیت. مقبولیت کیا ہے؟ کہ عوام چاہے، اردو میں بھی مقبولیت یوز ہوتا ہے. یہ دو اصطلاحات ہیں. اس کا کمبینیشن وہ ہے ریلیجس ڈیموکریسی، پاپولر ریلیجس گورننس. اس کی قرآن کے اندر کہاں پر دلیل ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، قرآن مجید نے فرمایا کہ اور ان سے مشورہ کرو، ان سے ڈسکشن کرو، ان سے مشورے لو، ان سے آئیڈیاز لو، ان سے ان کی ان پٹ لو. کن سے؟ لوگوں سے. لوگوں کی ان پٹ میٹر کرتی ہے، لوگوں کا مشورہ میٹر کرتا ہے. رسول اللہ کے اصحاب سے رسول اللہ مشورے لیتے تھے، جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں مشورے لیے. نہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ کے علم میں کمی تھی، یہ اشتباہ نہ ہو کسی کو، مشورہ لینے کی سنت کو جاری کرنا ضروری تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم کی بنیاد پر مشورے کیے، لوگوں سے مشورے لیے، لیکن اینڈ پہ حکم رسول اللہ کا ہوتا تھا. کس کا مشورہ قبول کرنا ہے وہ رسول اللہ فرماتے تھے. تو ہمارے پاس یہاں پر لوگوں سے مشورہ، لوگوں سے ان پٹ لینے کی آیت آپ کی خدمت میں حاضر کی. دوسرا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لوگ سارے کے سارے مل کر بھی ہومو سیکشوالٹی کو قبول کر لیں 100% بھی، تو نظام اسلامی کے اندر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. بس لوگوں سے مشورہ لے رہے ہیں، لوگوں کی ان پٹ لینی ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ اس پر اتفاق کر لیں تو اسلام اس کو قبول کرے؟ مجبوری ہے؟ نہیں. بس یہاں پر ہم میجورٹی کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن دین کے اوپر اور خداوند متعال کے اوپر نہیں، اہل بیت کے اوپر نہیں. یہ آیت کیا فرماتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، کہ جو احسن آپ کے پاس سسٹم ہے وہ اللہ کی حکومت ہے، اللہ کا حکم ہے، نہ غیر اللہ کا حکم. یہ وہ بنیاد ہے. ان دو آیتوں کو لے کے آیت اللہ محسن کراتی فرماتے ہیں کہ یہ مرد السالاری دینی کی بنیاد ہے. یہاں پر جب امام خمینی نے ان دونوں کاموں کو کیا، کیسے کیا؟ سب سے پہلا کام، امام نے مبارزہ کیا، امام کھڑے ہوئے، خدا پر توکل کیا، خدا کی نصرت آنا شروع ہوئی، اہل ایمان ساتھ ملنا شروع ہوئے. اہل ایمان نے اور امام خمینی نے مل کر اس موومنٹ کو، اس نہضت کو آگے چلایا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ خداوند متعال کی نصرت سے یہ کامیاب ہوئے. اب کیا ہوا؟ اب یہاں پر یہ ہوا کہ امام نے لوگوں سے مشورے کرنے شروع کیے. مشورہ کرنا کیا تھا؟ سب سے پہلا عمل ریفرنڈم. جیسے ہی انقلاب اسلامی آیا ہے، شاہ نے فرار کیا ہے، تو امام خمینی نے آپ کو پتہ ہے پہلا عمل کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا پورے ملک میں ریفرنڈم کروایا جائے، جس کی طرف ہم نے کل اشارہ کیا تھا. ریفرنڈم کیا تھا کہ آیا آپ کو حکومت دینی چاہیے، حکومت اسلامی چاہیے یا نہیں چاہیے. 98% عوام نے یہ کہا کہ ہمیں حکومت دینی اور حکومت الہی چاہیے. یہاں پر آیت اللہ جوادی عاملی سے انقلاب کے کافی سالوں کے بعد، آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ ایک عارف ہیں، ان کا ہم شاید آپ کو آج ایک کلپ بھی دکھائیں گے. ایک مفسر قرآن ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، اس وقت حیات ہیں، کم میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک بہت بلند پایا اور بلند مرتبہ فیلسوف یعنی فلاسفر ہیں، حکیم ہیں، اور بہت دانا اور بردبار شخصیت ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی سے پوچھا گیا کہ امام خمینی نے جب ریفرنڈم کرایا، اور فرض کریں کہ اس وقت لوگ وہ انقلاب کے حق میں یا حکومت اسلامی کے قیام کے حق میں اپنا ووٹ نہ دیتے، اپنی رائے نہ دیتے، تو کیا امام خمینی پھر بھی اس الہی وظیفے پہ عمل کرتے، یعنی حکومت قائم کرتے؟ تو آیت اللہ جوادی عاملی نے اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں، امام خمینی سے یہ رسپانسبلٹی اٹھا لی جاتی. دوستان، یہ سارے قصے آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ سارے قصے اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری لائف مشکلات ہیں. پاکستان میں حکومت اسلامی، اور یہ بہن نے سوال بھی کیا تھا کل، لکھا ہوا ہے میرے پاس، یہ اس میں اس کا جواب بھی ہے کہ پاکستان میں حکومت اسلامی کا قیام ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا ایک ایسپیکٹ ڈیپینڈنٹ ہے کس پہ؟ آپ سب پہ. یعنی آیا آپ کو اسلام چاہیے معاشرے میں، یا آپ کو اسلام نہیں چاہیے. جب تک عوام اس چیز کو نہیں چاہے گی, حتیٰ معصوم کے اوپر سے اس حجت کو خدا ہٹا لیتا ہے. اور اس کی دلیل دوں گا, ایک بھاری بات کی, آپ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. دیکھیے, ہمارے پاس واضح احکامات ہیں خداوند متعال کی طرف سے کہ حکومت یعنی صرف خداوند متعال کی وہ اس زمین پر قائم ہونی چاہیے. واضح احادیث بھی موجود ہیں, قرآن کی آیات بھی موجود ہیں, اور انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی اور زندگی دی تو اگلے سال میرے ذہن میں جو موضوع ہے وہ یہی ہے خود, یعنی ہم ولایت فقیہ کو خود ایک دینی موضوع کے عنوان سے پیگیری کریں گے اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے, حکومت اسلامی کے قیام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہرحال یہاں پر آپ دیکھیے, ہم نے جملہ یہ بولا کہ اگر عوام نہ چاہے, اگر لوگ نہ چاہیں کہ ان کے اوپر حکومت الہی ہو, تو حتیٰ معصوم سے بھی خدا رسپانسبلٹی اور تکلیف کو, تکلیف فارسی میں رسپانسبلٹی کو کہتے ہیں, اس تکلیف کو ہٹا لیتا ہے. پر اس کی سب سے بڑی مثال مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں, درود پڑھے محمد والا. مولا کائنات نے جب یہ دیکھا کہ لوگ نہیں چاہ رہے کہ خدا کا نظام قائم ہو, خدا کی بنائی ہوئی حجت حکومت کرے, تو امام نے کیا کیا, آیا تلوار لے کے سب کو مارنا شروع کر دیا. امام نے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا, یہاں تک کہ 25 سال لگے, 25 سال کے بعد ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے 25 سال پہلے غلط فیصلہ کیا تھا. 25 سال کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہی خلیفہ برحق ہیں, آپ ہی امام برحق ہیں, آپ آ کے ہمارے اوپر رول کیجئے. بس حتیٰ معصوم امام کو انتظار کرنا پڑتا ہے, کس کا, عوام کا. یہ وہ پاپولر کا جو کلاز ہے, پاپولر ریلیجس گورننس, پاپولر کا کلاز از دس کہ عوام کا راضی ہونا ضروری ہے. ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے ہمیں کیا چاہیے. آیا ہمیں قرآن کی ضد میں تاغوت کی حکومت چاہیے, دشمنان اسلام کی حکومت چاہیے, سیکولر لوگوں کی حکومت چاہیے, لبرل لوگوں کی حکومت چاہیے, دنیا پرستوں کی حکومت چاہیے, جھوٹوں کی حکومت چاہیے, چوروں کی حکومت چاہیے, غرب پرستوں کی حکومت چاہیے جو مغرب کے غلام بنے ہوئے ہیں, زر پرستوں کی حکومت چاہیے جن کو تھوڑا سا پیسہ دکھا کے ان سے کوئی بھی کام کروا لو, آیا یہ چاہیے یا نہ, ہمیں خداوند متعال کے نمائندوں کی حکومت چاہیے جو تقویٰ کی بنیاد پہ اصل انصاف لے کے آئیں. اس کے لیے ہمیں عوام کو تیار کرنا ہے. اور اس میں وہی بہن کے سوالات اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں, کچھ اور اس کے اندر نکات ہیں کہ اس میں اگر ہمیں 100 سال لگ جائیں, اس میں ہمیں 200 سال لگ جائیں, اس میں ہمیں 500 سال لگ جائیں, اس میں ہمیں 1000 سال لگ جائے, اس میں ہمیں ایک اور 1400 سال لگ جائے, میں بہت تسلی سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے سسٹم میں اترے یہ بات. ہمیں نہیں پتا کیوں جلدی ہوتی ہے ہر چیز کی کہ ہمیں فوراً رزلٹ چاہیے. ابھی ہم نے اپنی موومنٹ کو سٹارٹ کیا نہیں, ہمیں رزلٹ چاہیے. یہ غلط اپروچ ہے, انبیاء اور آئمہ کی یہ روش نہیں ہے. انبیاء اور آئمہ اپنے وظیفے کو انجام دیتے تھے, ریزلٹس کی بنیاد پر اپنے فیصلے چینج نہیں کرتے تھے. اور یہی چیز امام خمینی نے ہمیں کر کے بھی دکھائی. امام فرماتے ہیں, ایک بہت خوبصورت جملہ ہے امام کا, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, اور ایسے ہوتے ہیں بھائی, یہ اصل جو چیز ہے نا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصل نوکر ہیں, اصل غلام ہیں, وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان سے جو ہدایات نکلتی ہیں وہ ہماری رہنمائی کا باعث بنتی ہیں. امام خمینی فرماتے ہیں, ما معمور بے وظیفے ہستیم نہ نتیجے. ہماری معموریت کیا خداوند متعال کی طرف سے, کہ اپنے وظیفے پہ عمل کریں, اپنی رسپانسبلٹی کو انجام دیں, اس کا نتیجہ مثبت نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، فوراً نکلتا ہے یا ایک سال بعد نکلتا ہے، ایک سال بعد نکلتا ہے یا 100 سال بعد نکلتا ہے، یہ ہماری ہیڈ ایک ہی نہیں ہے ایز لانگ ایز وی آر کیرینگ آؤٹ آور ریسپانسبلٹی اینڈ دس از واٹ دا کرائیٹیریا از. ہماری یہ جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں کہ نہیں ہم جو کریں اس کا فوراً نتیجہ چاہیے، فوراً فیم چاہیے، فوراً یہ چاہیے، آج ہم نے حکومت اسلامی کی بات کی اور اگلے صبح جو ہے وہ حکومت اسلامی قائم ہو جائے. میں نے آپ کو ایران کی مثال دی، خود ایران کو 2500 سالہ شہنشاہیت کے دور سے گزرنا پڑا. الٹیمیٹلی فائنلی کیا ہوا کہ اس پوری تحریک میں ہر بندہ اپنا وظیفہ انجام دیتا آیا اور خداوند متعال نے امام خمینی جیسی بابرکت شخصیت کو، با عزم شخصیت کو، ایک ایسی شخصیت جس کے کردار میں، جس کی گفتار میں، جس کے افعال میں ائمہ کی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جھلک نظر آتی ہو، اس کو خدا نے بھیج دیا. وہ شخص کے جس کو جلا وطن کیا گیا اس کے اپنے ملک سے، وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا. یہاں تک کہ نجف میں جب امام کا قیام تھا تو حوزہ علمیہ میں سیاست پر بات کرنے پر، اور اس پہ ہم اس موضوع پہ انشاءاللہ کل بات کر رہے ہیں دین اور سیاست کی جدائی پہ، امام پر سیاست کے بارے میں بات کرنے پر علماء تشیع شیعہ علماء نے فتوے لگائے کہ یہ مولوی ہے لیکن سیاست پہ بات کرتا ہے، ایک عالم کا کیا کام ہے سیاست میں؟ فتوے لگائے اور سخت فتوے، یہاں تک کہ امام کا بیٹا جو وہاں پر موجود تھا، مصطفیٰ خمینی یا احمد خمینی، ان دونوں میں سے ایک تھا، یہ جب پانی پینے کے لیے کولر پر گیا، جس طرح پبلک میں کولر ہوتے ہیں، تو کسی نے وہیں پر آ کے کہا کہ اس گلاس میں اب پانی نہیں پیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ گلاس نجس ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا باپ فلسفہ، عرفان اور سیاست پر بات کرتا ہے، یعنی امام خمینی. یہ حوزے کے اندر، امامے میں، لباس میں. اینڈ ناٹ ٹو لانگ اگو بہت ساری جگہوں پر ابھی تک یہی ماحول ہے، خود آپ کے شہر میں بہت ساری جگہ پر یہی ماحول ہے. دین کے نام پر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، دین کے نام پر پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن اس میں نہ فلسطین کا کہیں پر ذکر ہے، نہ ہی یمن کے مظلومین کا کہیں پر ذکر ہے، نہ ہی آج کے فرعون یا یزیدوں کے خلاف کسی قسم کی بات ہوتی ہے، نہ ہی آج کے شمر کے بارے میں بات کی جاتی ہے، نہ ہی آج کے عمر سعد کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اور پھر ہم چلا کیا رہے ہیں؟ امام بارگاہ، یعنی اس کی نسبت کس کی طرف دے رہے ہیں؟ امام کی طرف. کون سے امام؟ 12 امام، ان میں سے 11 شہید ہوئے اور 12ویں کی شہادت ہوگی. رہبر معظم کی تحلیل کے مطابق ان سب میں سے ایک بھی امام ایسا نہیں تھا کہ جو اپنے دور کی سیاست میں انوالو نہیں ہوا. ہم سیاست علوی کے قائل ہیں، ہم دینی سیاست کے قائل ہیں. سیاست یعنی وہ اصول کے جو خداوند متعال نے امتوں کی زمان تھامنے والوں کے لیے مطرح کیے ہیں کہ ان اصولوں کے مطابق اپنی امتوں کو اور اپنے معاشروں کو چلاؤ. ایک بھی امام اس سے انڈیفرنٹ نہیں رہا. لیکن آج متاسفانہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1400 سال میں اتنی تحریف اور انحراف آیا ہے کہ یا تو علوی سیاست کو چھوڑ کر وہی عموی سیاست کی جاتی ہے، یا سیاست کو کمپلیٹلی رائٹ آف کر دیا جاتا ہے کہ ہم سیاست میں داخل نہیں ہوں گے. اس پر انشاءاللہ ہم مزید بات کریں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہاں پر جب ہم نے آپ کو مردم سالاری دینی کے اوپر دو دلائل دیے، تو یہاں آیت اللہ قراتی فرماتے ہیں کہ دشمنوں نے اٹیک شروع کر دیے، انقلاب اسلامی کے خلاف، امام کی شخصیت کے خلاف، خود ایران کے خلاف کہ جو مرکز بن گیا، یعنی ایران سے اسلامی جمہوریہ ایران بن گیا، یعنی ایک ملک سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا قلعہ بن گیا، ایک ایسا نظام بن گیا کہ جس نے دنیا کی سپر پاورز کو، دنیا کے تواغیت کو للکارنا شروع کیا، نیچرلی رزلٹ کیا نکلے گا؟ رہبر معظم گامے دوم میں فرماتے ہیں کہ فوراً ڈے ون سے ہی انقلاب کے خلاف اور انقلابی شخصیات کے خلاف دشمن ایکٹیویٹ ہو گیا. اب یہاں پر آیت اللہ کراتی فرماتے ہیں, قرآن کی آیت لے کے آئے دوبارہ, و مکرو و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین, کہ وہ اپنا مکر کرتے ہیں, وہ اپنے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں, وہ اپنے اٹیک کرتے ہیں اسلام پر, اور ادھر سے خدا اپنا مکر کرتا ہے. خدا کی اپنی ایک چال ہوتی ہے, خدا کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور خدا اس سے اہل ایمان کو اور ایمان والوں کو حفظ کرتا چلا جاتا ہے. اور یہاں پر انقلاب اسلامی نے ببانگ دہل کہا کہ ہم کسی کے اوپر اپنی آئیڈیالوجی کو نافذ نہیں کرنا چاہتے. انقلاب اسلامی کے بارے میں یا نظام ولایت فقیہ کے بارے میں اگر کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا, ہم اس کے اوپر زبردستی اس کو نافذ نہیں کرنا چاہتے. اور کیا قرآن کی آیت یہاں پر لے کے آئے؟ آیت اللہ کراتی, لکم دینکم ولی دین, ہمارے لیے اپنا دین, تمہارے لیے اپنا دین, یعنی ہمارے لیے اپنا عزم, ہمارے لیے اپنا منشور, ہمارے لیے اپنی آئیڈیالوجی, ہمارے لیے اپنا سسٹم, ہمارے لیے اپنا نظام, جس کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن. اور تمہارے لیے تمہارا سسٹم, جس کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ ویسٹ کا دیا ہوا سسٹم, 200 سال پرانا سسٹم, لبرل ڈیموکریسی, گڈ فار یو, ہمیں لینا دینا نہیں ہے. لیکن امام خمینی کا یہاں پر جملہ, امام فرماتے ہیں کہ تم اگر ہمارے دین کی راہ میں آؤ گے, تم اگر ہمارے دین کی راہ میں رکاوٹ بنو گے, تو ہم تمہاری دنیا کے راہ میں تمہاری رکاوٹ بن جائیں گے. حق نہیں ہے کسی کو. ابھی رہبر معظم نے کچھ عرصہ پہلے ایک بہت خوبصورت جملہ فرمایا, انہوں نے کہا انقلاب اسلامی, اور شاید وہ کلپ ہے بھی, میں اگر لائٹ آ گئی تو دکھائیں گے, ورنہ آج شاید نہیں ہو پائے گا. انقلاب اسلامی, رہبر فرماتے ہیں, مظلوم ہے پر قوی ہے. پر دلیل کیا تھی؟ کہتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح مولا امیر المومنین مظلوم تھے مگر قوی تھے. بس یہ ہمارا افتخار ہے, ہم نہ ظلم کو برداشت کرنے والوں میں سے ہیں اور نہ ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہیں. ہمیں اجازت نہیں دیتا ہمارا دین اس چیز کی, ہمارا مکتب ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہم مظلوم ہیں, لیکن مظلومیت کا مطلب کیا ہے؟ آیا مظلومیت کا یہ مطلب ہے کہ کوئی میرے دائیں گال پر اگر چپیڑ مارے تو میں بایاں گال آگے کروں گا؟ مظلومیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. آیا مظلومیت کا یہ مطلب ہے کہ میرے اوپر کوئی بھی ظلم کرے اور میں اس کے بعد صرف اور صرف بیٹھ کر دھرنے دوں گا؟ مظلومیت کا مطلب یہ نہیں ہے. اپنے آپ کو قوی کرو. اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو تمہارا استحصال ہوتا رہے گا, تمہیں پامال کیا جائے گا, تمہاری ڈگنیٹیز کو پامال کیا جائے گا. اپنے آپ کو قوی کرو, اور یہ ایک دینی وظیفہ ہے, اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, اشارہ دوبارہ یہ کروں گا میں. اپنے آپ کو قوی کرنا ایک الہی وظیفہ ہے. ہمیں عادت ڈال دی گئی ہے کہ ہم مظلومیت کا نقاب پہن کے رکھیں, عادت ڈال دی گئی ہے کہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ رہیں, ہمارے خلاف کچھ بھی ہو جائے ہمارے جوانوں کو اٹھا کے لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں, ہماری ٹارگٹ کلنگ کی جائے کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے امام بارگاہوں کے اوپر بم بلاسٹ کیے جائیں کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں اس چیز کا عادی بنایا جا رہا ہے کہ تم انڈیفرنٹ ہو جاؤ. اجازت نہیں ہے عزیزان, اپنے آپ کو قوی بنائیں. اور ہم جب قوی بنانے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا نیسسریلی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب اسلحہ اٹھا کے روڈ پہ نکل جائیں. ایک تو مشکل یہ کہ ہمارے ہاں بہت سارے موضوعات کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, درود پڑھے محمد والے محمد پر.
اللہم صلی علی محمد.
حزب اللہ لبنان نے ابھی تک وہاں پر اسلامی حکومت نہیں بنائی، ایک مقاومتی ایک مزاحمتی گروہ ہے جو کہ ولایت کا پیروکار ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. آپ نے زحمت کیا، معذرت چاہتا ہوں. شکریہ. حزب اللہ اسرائیل کے خلاف جہاد کرتی ہے، اس کے خلاف اسلحہ اٹھاتی ہے اور فخر سے اٹھاتی ہے، اور اٹھانا بھی چاہیے کفار کے خلاف. مگر آپ یہ دیکھیے کہ لبنان کے اندر حزب اللہ کی کوئی بھی آپ کو ایکٹیویٹی ایسی نظر نہیں آئے گی. لبنان کے اندر وہ کبھی ہیں، پھر بھی کبھی ہیں. کیوں، کیسے؟ دیکھیں، آپ کی یونٹی آپ کی اسٹرینتھ ہے، آپ کا ایک ہونا آپ کی اسٹرینتھ ہے. آپ کے اپنے گھر سے کسی جوان کو اغوا نہ کیا جائے اور ایک اور مومن کے گھر سے ایک جوان کو اغوا کیا جائے اور آپ اس مومن کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. اس بارے میں انڈیفرنٹ رہنا کہ بھائی میرے گھر میں تو کوئی مشکل نہیں نہ ہوئی، پھر جب کل کو خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں مشکل ہوگی، پھر آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، یعنی ہم کمزور کے کمزور رہ جائیں گے. اور ہم حاشیے میں ایک بات کہتے چلیں کہ ہم اسلحہ نہ اٹھانے کی بات بھی نہیں کر رہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر متروک کر لیں. ہم زمانہ غیبت میں ولی فقی کے پیروکار ہیں، ہم اس چیز میں اس چیز کے قائل ہیں کہ ولی فقی کی طرف نگاہ ہوگی، وہاں سے ڈائریکشنز لی جائیں گی. اگر نائب امام زمانہ علیہ السلام وقت کی ضرورت یہ دیکھیں گے اور تھرو پراپر چینلز یہ امر دیں گے تو وہ کام بھی کرنا پڑے گا. لیکن ہم لا لیسنس کے قائل نہیں ہیں، ہم خانہ جنگی کے قائل نہیں ہیں، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہر شخص اپنے مطابق خود سے فیصلے کرے اور خود سے اقدام کرنے کے لیے نکل جائے. کیوں؟ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم بے لگام نہیں ہیں، ہم امامت و ولایت کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس ایک سٹرکچر موجود ہے. لیکن اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھیں. انڈیفرنٹ رہنا از ناٹ دا سلوشن، اپنی دنیا میں مگن رہنا از ناٹ دا سلوشن. آپ اپنی دنیا میں مگن ہیں، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ آپ اس پوری موومنٹ جس کو ہم پچھلے تین دن سے جس پہ بات کر رہے ہیں، اس پوری موومنٹ کا حصہ نہیں ہے. آپ اس میں بے شک دعائے کمینوں کی محفل میں بیٹھے ہوں، مجلس سید و شہداء کی محفل میں بیٹھے ہوں، عزاداری کر رہے ہوں، اگر آپ اپنی ذمہ داری کو، اپنی سوشیو پولیٹیکل ریسپانسبلٹی کو ادا نہیں کر رہے، آپ اس موومنٹ کا حصہ نہیں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شیعہ کے لیے، ایک اہل بیت کے ماننے والے کے لیے مر جانے کا مقام ہے کہ اگر وہ اس موومنٹ کا حصہ نہیں ہے جس کے لیے اہل بیت نے اتنی قربانیاں دی. بس اس چیز کو سیریسلی اپنے ذہنوں میں پروسیس کیجئے کہ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، سوشیو پولیٹیکل لیول پہ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. اپنی ذمہ داری کو کنفائن مت کریں اس چیز میں کہ بھائی بس ٹھیک ہے میں ماتم کر لوں گا 10 محرم کو تو میں شیعہ ہوں. بھائی اتنا اگر آسان تھا تو امام سجاد علیہ السلام بھی خالی ماتم کر لیتے، امام باقر علیہ السلام بھی خالی ماتم کر لیتے، امام صادق علیہ السلام بھی خالی ماتم کر لیتے، سارے بقیہ امام بھی خالی ماتم کر لیتے. کیوں شہید ہوئے؟ مشکل کیا تھی؟ پرابلم کہاں تھی؟ باقی سب کو چھوڑیے، امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں اٹھ کے گئے؟ خالی ماتم کر لیتے امام علی علیہ السلام کا بیٹھ کے کس رمضان کو، کیوں اٹھ کے گئے کربلا؟ یعنی اتنا ہلکا پنا اپنے اندر نہیں لے کے آئے کہ جس کے اوپر آپ جبارین کی، ہم نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جبارین کی اطاعت کے اوپر مجبور ہو جائیں. اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھیں. آپ کی میری ایج کے لوگ اس وقت حرم کے دفاع میں مشغول ہیں، آپ کی میری ایج کے لوگ اس وقت اسرائیل کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں، ہم سے ایج میں چھوٹے لوگ ایران عراق وار میں ٹینکس کے نیچے لیٹ کے، کیونکہ آپ کے پاس نیرو کم تھی، آپ کے پاس لوگ کم تھے، آپ کے پاس اسلحہ کم تھا، دشمن نے حملہ کر دیا تھا، ٹینکس کے نیچے لیٹ کے انہوں نے دشمن کے ٹینکس کو تباہ کیا ہے، ہم سے چھوٹی ایجز کے لوگ. یہ دین جو ہم تک ابھی تک پہنچا ہے یہ مذاق نہیں ہے. امام زمانہ علیہ السلام کس چیز کے منتظر ہیں؟ صرف ماتمیوں کے؟ میں خود ماتمی ہوں، ہمیں ماتم کرنا ہے. ماتم، عزاداری، سید الشہداء کی یاد، یہ ہماری شہرگ حیات ہے. اس کے بغیر، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ پوری موومنٹ میننگ لیس ہو جاتی ہے، لیکن کیا سید الشہداء علیہ السلام کا ماتم وہ اس پوری موومنٹ کی معراج ہے؟ معراج نہیں ہے. معراج کے لیے ہم منتظر ہیں. منتظر کس کے ہیں؟ اسی سید الشہداء کے پوتے کے، اسی زمانے کے امام کے، کہ امام تشریف لائیں. وہ جو مشن انبیاء کا مشن تھا، وہ جو موومنٹ، وہ جو تحریک انبیاء کی تحریک تھی، وہ جو تحریک جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے دی، شہید ہو گئے، شہادت کو امبریس کیا، اور جس کے لیے اہل بیت کی خواتین نے اپنے پردے دے دیے، اس موومنٹ میں ہمارا کردار کیا ہے؟ اس موومنٹ کا کلائمیکس وہ ادھوری رہی، کیونکہ ظاہری طور پہ تو یزید حاکم تھا. امام کی شہادت کے بعد بھی یزید حاکم تھا، اس کے بعد بھی 250 سال حسین علیہ السلام کے کسی فرزند کے پاس حکومت نہیں آئی، نظام ان کے ہاتھ میں نہیں آیا. نظام کے اوپر کون قبضہ کر کے بیٹھے رہے؟ وہی کہ جو دشمنان اہل بیت تھے، وہی کہ جو ایک کے بعد ایک اہل بیت کو شہید کرتے آئے. تو پھر اس موومنٹ میں کیا شکست ہوئی؟ نہیں دوستان عزیزان، شکست نہیں ہوئی. اس الہی موومنٹ کا کلائمیکس ابھی آنا ہے. The best is yet to come. اس کے لیے آمادہ ہو، اس کے لیے آمادگی اپنے ارد گرد ایجاد کریں، اپنی فیملیز میں ایجاد کریں، اپنی بیگمات، اپنی بہنیں، اپنے بھائی، اپنے بچے، ان کی تربیت کریں. مت بھاگیے انگلش میڈیم سکولز کے پیچھے. ہم انگلش پڑھنے یا سیکھنے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہمارا معیار، ہمارا ملاک انگلش نہیں ہے، انگلش میڈیم سکولز نہیں ہے. ہمارا معیار، ہمارا ملاک اور ہمارا سٹینڈرڈ وہ تعلیمات ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہیں، وہ تعلیمات ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ضروری ہیں. اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. بس ہمیں ریسپانسبل جوان چاہیے، بے شک وہ کم ہو. ہم نے اس دن یہاں پر عرض کیا تھا، شاید دوستوں سے ویسے بات ہو رہی تھی، 2000 کچھ جگہ پہ آیا اور 4000 میکسیمم لوگ ہیں جو حزب اللہ کے فائٹرز ہیں. اور آپ دیکھیے دوسری طرف صہیونی ریاست اسرائیل، اس کو کتنے ممالک کی پشت پناہی اور سپورٹ حاصل تھی؟ یعنی 2000 جوان، 2000 جوان، وہ پورے خطے کی قوی ترین ملٹری، انفینٹری، ایئر فورس، اس سب کو ڈیفیٹ دے سکتے ہیں، شکست دے سکتے ہیں، اگر ان کے اندر طہارت قلبی ہو اور ان کے سامنے ایک واضح راستہ موجود ہو. یعنی کون سا راستہ؟ جس راستے کی طرف ہم آپ کی خدمت میں عرائض پیش کر رہے ہیں، وہی نظام ولایت فقیہ، وہی ولایت فقیہ کی اطاعت. کیونکہ ولایت کی اطاعت کے بغیر آپ کو کبھی بھی عزت نہیں مل سکتی. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. فرشتے اب بھی آتے ہیں حزب اللہ کی جنگ میں. بزرگ فرمانے ہیں فرشتے ابھی بھی آ سکتے ہیں، آتے ہیں حزب اللہ کی جنگ میں. ٹیسٹیمنیز موجود ہیں. وہ لڑکے جوان، لبنانی جوان کے جو اسرائیل کے خلاف جہاد میں مشغول تھے، انہوں نے نقل کیے واقعات کے اور یہ خود حیران ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی غیبی مدد آئی ہے، ہم نے خود دیکھی اپنی آنکھوں سے. یہ پورا مفصل خود موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی ہمیں موقع ملے گا تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن خدا نے جب قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے، اس کی ہماری دلیل، ہم دلیل اس کو بھی نہیں بناتے کہ حزب اللہ کے لڑکے نے بولا اور ایک دن ہی کافیوں نے بولا اور ان کے مسئولین نے بولا، ان کے انچارج لوگوں نے بولا، لیکن ہم اس کو بھی دلیل نہیں بناتے. معصوم تو نہیں ہے نا قرآن، تو معصوم ہے. قرآن تو معصوم ہے، توجہ ہے آپ سب کی، جب قرآن ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ تم یہ 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 چیز کرو گے تو خدا یہ 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 چیز کرے گا، خود بتا رہے قرآن، خود خدا بند مطالعہ کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ابھی، اِنَّا لَنَنصُرُ رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي حَيَاتِ الدُّنْيَا، کہ ہم نصرت کرتے ہیں کس کی؟ رسول کی، اپنے رسول کی، اور وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ کہ جو ایمان لائے، مومنین کی. جب قرآن کہہ رہا ہے، یا تو آپ کہیں کہ قرآن ہو گیا آؤٹ ڈیٹڈ، قرآن ہو گیا ایکسپائر، آپ کوئی نئی کتاب لے کے آئی جائے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو شیپ اپ کر لیں. اگر قرآن کے اوپر یقین ہے تو آمنو. یہاں پہ سورہ انفال میں، بات بہت لمبی ہو گئی ہے اس لیے میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا، سورہ انفال کے اندر خداوند متعال فرماتا ہے وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہم نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ خدا نے آپشنل قرار نہیں دیا، خدا نے آپشنل قرار نہیں دیا کس چیز کو؟ اپنی استطاعت اور قوت کو بڑھانے کا. آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ یار بڑھائیں کہ نہ بڑھائیں، کبھی ہوں کہ نہ ہوں، ہم نے آپ سے کہا خدا نے آپ سے ریکوائر کیا ہے یہ کہ اپنی استطاعت کو بڑھاؤ، اپنی قوت کو بڑھاؤ. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، دوبارہ خداوند متعالیہ کہتا ہے کہ خدا کی سپورٹ، خدا کا ہاتھ کس کے ساتھ ہے؟ مومنین کے ساتھ. ایران کے اندر انہوں نے دقیقاً یہی کیا، جیسے انقلاب آیا منافقین نے اپنی حرکتیں شروع کر دیں، منافقین خلق ایم کے او جو اپنے آپ کو کچھ اور بولتے ہیں، انہوں نے اپنی حرکتیں شروع کر دیں انقلاب کے خلاف، انقلابیوں نے اپنی قوت کو بڑھانا شروع کیا، اپنی سٹرنتھ کو بڑھانا شروع کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ خدا کی سپورٹ ان کے ساتھ ہوئی، ان منافقین کو فرار کرنا پڑا ایران سے، حکومت اسلامی اور نظام اسلامی برقرار رہی. دیکھیے قرآن کس طرح سے زندہ کتاب ہے، یہ ماہ قرآن ہے، ہم آپ کی توجہ اسی لیے اس چیز پہ دلانا چاہ رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. واضح طور پہ مومنین کو بشارت دی جا رہی ہے یہاں پر چیزوں کی. قالوا، کہو، ربنا اللہ، خدا ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ثم، بس اس کے بعد کیا کرو؟ استقاموا، استقامت کرو. کیوں نہیں استقامت کرتے ہم؟ کیوں آدھی آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ خدا ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اس پہ رب کی ڈیوٹیز بھی ڈیفائن کرتے جاتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ کر، ہمارے اولاد دے، ہمیں بڑی گاڑی دے، ہمیں گھر دے، خدا کی ڈیوٹیز لگاتے ہیں نا. وہ خدا جو ڈیوٹی لگا رہا ہے اس کو کون پوری کرے گا؟ وہ کہہ رہا ہے ثم استقاموا، ہم نے ثم استقاموا ہٹا کے خدا کی ڈیوٹیز لکھنی شروع کر دی ہیں. استقامت کریں، گناہ کے خلاف استقامت کریں، معصیت اپنی زندگی سے اگر ہے تو ختم کریں. اس مہینے میں خداوند متعال سے توفیق مانگیں اس چیز کی کہ مجھے استقامت دے. استقامت کے مختلف لیولز ہیں، انڈیویجول لیول پہ استقامت گناہوں کے خلاف، دنیا کی اٹریکشنز کے خلاف، دنیا جو اپنی طرف آپ کو اپنی رنگینیوں سے ابزارب کرنے کی اور اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کے خلاف استقامت ہے. ایک سوشل لیول کی استقامت ہے جس کی ہم نے آپ کو پہلے مثال دی کہ ایک امت بنے، جبارین کی، تواغیت کی، فرائین کی اطاعت نہیں کریں، ان کے خلاف استقامت کریں، اس کے لیے آمادگی کا اظہار کریں، امام زمانہ علیہ السلام کے نظام کے لیے استقامت کا مادہ پیدا کریں، اپنے اندر بھی، اپنے دوستوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے کزنز میں. کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی خدا جب ہمیں حکم دے رہا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ کہو کہ خدا ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور استقامت کرو، پھر نہیں کر رہے. آخر اس میں ہم ایک آیت، کیونکہ اس کے اوپر بہت لمبی ہو سکتی ہے، قرآن کی اتنی آیات موجود ہیں اور میرے پاس ہیں، یعنی میٹیریل موجود ہے آپ کو دینے کے لیے، لیکن ٹائم کی کمی ہے. ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ بہت زیادہ تھک جائیں، کیونکہ تھک تو آپ رہے ہیں انشاءاللہ خدا کے دین کی خاطر. آخری یہ کہ دشمنوں نے بہت کوشش کی انقلاب اسلامی کو ختم کرنے کی. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ڈے ون سے، جب سے انقلاب اسلامی آیا، حکومت اسلامی کا قیام ہوا، نظام اسلامی اور نظام ولایت فقیہ قائم ہوئی، دشمنان اسلام نے، منافقین نے اس کے خلاف حرکتیں شروع کر دی، سازشیں شروع کر دی، اور رہبر فرماتے ہیں کہ تب سے لے کے اب تک انہوں نے کوئی موقع، کوئی دن، کوئی لحظہ ضائع نہیں کیا جس میں انہوں نے انقلاب کے خلاف کنسپائر نہ کیا ہو۔ اب میں سوال پوچھتا ہوں، ہم کہہ رہے ہیں دشمن یہ کر رہے ہیں، تو دوست کیا کر رہے ہیں؟ دوستوں کا کردار کہاں پر ہے؟ کیا دوستوں کو اسی طرح سے انتھک محنت نہیں کرنی چاہیے؟ سوال ہے ہمارا، سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم آیت جو قرآن کی لے کے آئے وہ یہ ہے، یُرِیدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے، جو اپنے منہ سے ہوا نکالتے ہیں، اس سے نور خدا کو بجھا دیں، اس شمع خدا کو، اس انقلاب اسلامی کو، اس نظام ولایت فقیہ کو، اس عادل جامع شرائط مجتہد کے نظام کو ملیا میٹ کر دیں، یہ چاہتے ہیں۔ آیت کیا فرما رہی ہے آگے؟ واللہ متم نورہی، خدا کا ارادہ دوسری طرف کیا ہے؟ دیکھیں، ایک وہ ارادہ کر رہی ہے، خدا ارادہ کر رہا ہے، ان کا ارادہ ہم نے آپ کو بتایا، خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اس نور کو تمام کرے، مکمل کرے، اس کو اس کی اوج پر لے کے جائے، اس کو اس کی عروج پر لے کے جائے۔ ولو کرہل کافرون، بے شک کافروں کو برا لگے، اور لگنا چاہیے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ انقلاب اسلامی کے اہداف کے بارے میں ایک ہم بہت مختصر سی بات کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ انقلاب کے ایک اصولوں میں سے ہے کہ جو ہدف بھی قرار پاتا ہے، جو کہ قرآن کا حکم ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر قرآن کریم کا حکم ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، اسٹیبلشنگ ٹروتھ اینڈ اپروٹنگ فالسہڈ، حق کو اسٹیبلش کرنا اور باطل کو اپروٹ کرنا، یہ اس کا ایک ہدف ہے، اس کا گول ہے۔ امپلیمنٹنگ دا رول آف اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون اس زمین کا، اس کے سب کے پیچھے آیات کار فرمائے، احادیث کار فرمائے۔ امپلیمنٹنگ دا رول آف اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کو اور اس کی حکومت کو دنیا پر نافذ کرنا، اس کے اہداف میں سے۔ پروپیگیشن آف اسلامک نالج، اسلامی تعلیمات، اس کی تبلیغ، اس کا ابلاغ، اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ ڈیفینڈنگ اسلام اینڈ اٹس سینکٹیٹیز، آپ نے دیکھا اب ہر چیز کے اندر لمبے نقطے ہیں، میں وقت کی کمی کی وجہ سے بہت ساری چیزوں پر تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو آپ خود بھی مطالعہ کریں گے، بہتر علماء سے انشاءاللہ ان باتوں کو سنیں گے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ تفکر کریں، خود سوچیں۔ آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں، یہ صرف تذکر کے عنوان سے یہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ ڈیفینڈنگ اسلام اینڈ اٹس سینکٹیٹیز۔ کربلا سے، توجہ کریے گا، کربلا سے اور نجف سے 100-100 کلومیٹر کے فاصلے پر داعش کی فوجیں تھیں، کچھ مہینے پہلے، شاید سال پہلے، داعش کی فوجیں، اور یہ اپنی کیا حرکتیں شام میں کر کے آ رہی تھیں؟ شام میں اصحاب پیغمبر، مثلا حضرت اویس کرنی اور اسی طرح دیگر بزرگان کی قبروں کو مسمار کر کے، اس میں سے ان کی باڈیز کو نکال کے، ان کی باڈیز کو پامال کر کے آ رہی تھی، یعنی یہ چیزیں ہو چکی تھیں، میڈیا پر بھی آ چکی تھی۔ کربلا سے کتنی دور؟ 100 کلومیٹر گیو اور ٹیک۔ نجف سے بھی اسی طرح، کیا کرنے آ رہے تھے؟ وہی حرکت۔ کس نے ان کا مقابلہ کیا؟ داعش کا فتنہ، کہ جس کے بارے میں حکومتیں، دنیا کی حکومتیں وہ ہتھیار ڈال کے بیٹھی ہوئی تھیں کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میگزینز کے اندر صاف واضح طور پہ لکھا ہوتا تھا کہ ورلڈز موسٹ رچسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، یہ ہم نے خود پڑھا، یہ ہماری زندگی کی باتیں ہیں، میں آپ کو 100 سال پہلے کی باتیں نہیں سنا رہا ابھی۔ اتنے وسائل ان کے پاس، ان کو ملکی لیول پہ حکومتی سپورٹ، سب سے بڑی سپورٹ امریکہ کی، اس خطے کے اندر سب سے بڑی سپورٹ اسرائیل اور سعودی، ٹھیک ہے، یہ نون فیکٹس ہیں، کس نے ان کا کلا کما کیا، آیا اس تفکر سے ان کا مقابلہ ہو سکتا تھا کہ دین اور سیاست جدا ہے، جن کے ہاں یہی بحث ابھی تک ختم نہیں ہوتی کہ دین اور سیاست جدا ہے. زمانہ غیبت میں جہاد کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے فلسفے ہیں، شیعہ بھائی یہ لوگ. یہ بھی آپ کے شہر میں زینبیوں کے خلاف پروگرامز ہوئے ہیں، مدافعین حرم کے خلاف پروگرامز ہوئے ہیں، شیعوں نے کیے ہیں. جی کیا اس فلسفے سے کربلا بچتا؟ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں یار امام حسین علیہ السلام خود بچا لیتے، امام جو ہے وہ اتنے بلند ہیں، اتنے وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام بہت بلند ہیں، امام اپنی تکوینی طاقت سے، اپنی تکوینی قدرت سے یہ سب کام معجزات کر سکتے تھے، لیکن کیا ائمہ کی سیرت اور سنت یہ ہے؟ دلیل کیا ہے ہماری؟ دلیل یہ ہے کہ خود کربلا ماضی میں دو تین تو کم از کم یا اس سے زیادہ دفعہ مسمار ہو چکا ہے، امام حسین علیہ السلام کا روزہ مسمار ہو چکا ہے ماضی میں. ائمہ کی سیرت نہیں ہے کہ وہ آ کر معجزاتی طور پہ روزوں کو بچائیں گے. خود امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیا ان کی قبریں، کیا ان کے روزے مسمار نہیں کیے گئے ہماری زندگیوں میں، ہمارے بزرگان کی زندگیوں میں، ہمارے دیکھتے ہوئے کوئی معجزہ ہوا؟ سنت نہیں ہے اہل بیت کی وہ کام کے جو امت کے کام ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو انجام نہیں دینے، امت کے وظائف امت کو انجام دینے ہیں، ائمہ اہل بیت کے وظائف ان کو انجام دینے ہیں. بس ڈیفینڈنگ اسلام اینڈ اٹس سینکٹیٹیز. آج اسلام کی حرمت، ایک دفعہ اگر آپ اپنے ذہن میں یہ خیال لے کر آئیں کہ جو حرکتیں انہوں نے اصحاب پیغمبر جو کہ شام میں مدفون تھے ان کی قبروں کے ساتھ کیے، وہ حرکات و سکنات اگر علی علیہ السلام کی بیٹی کے حرم کے ساتھ کرتے جو ان کا ارادہ تھا شام میں، کس نے دفاع کیا؟ آپ جیسے مومنین نے. اور اس ٹائم پہ ہم کیا کر رہے تھے؟ یہ ایک چیز ہے کہ جو ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہمارے زمانے میں بہت ساری کربلائیں سج رہی ہیں. میں اس کربلا کی امپورٹنس کم نہیں کر رہا، سید و شہداء کی کربلا کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن آج سید حسن نصر اللہ فرماتے ہیں الیوم یمن کا کربلا، آج یمن مثل کربلا ہے. یہ کاف جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مثل، کا کربلا مثل کربلا ہے. آج کی کربلا ہمارے زمانے میں، آج کا شام، اس وقت ہم کہتے ہیں بی بی ہم ہوتے تو ہم آپ کو بے پردہ نہیں ہونے دیتے، شام کا سفر نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں نا یہ ساری چیزیں. تو آج مٹیریل گولز کے حوالے سے ہم بہت تیزی سے آگے گزر جائیں گے. انقلاب اسلامی کے اہداف میں اسٹیبلشنگ اینڈ مینٹیننگ سیکیورٹی، سیکیورٹی خود اپنے ملک کے اندر بھی، نظام اسلامی کے اندر. اب میں بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں بتا سکتا ہوں. رات کو 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے خواتین اکیلی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کم کے اندر یہ سین، خواتین اکیلی چلتی جا رہی ہیں، حرم جا رہی ہیں، حرم سے اپنے گھر جا رہی ہیں اکیلی مین روڈ کے اوپر. یہ سیکیورٹی بہت حساس ہے ایرانی اپنی سیکیورٹی کو لے کے، اور ہونا بھی چاہیے. کسی کے پاس ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آ کر جہاں مرضی چاہے بم رکھ دے، جہاں مرضی چاہے آ کے ٹارگیٹ کلنگ کر دے. صحیح ہے. تو حکومت اسلامی اور آج انقلاب اسلامی کا یہ گول ہے. سائنٹیفک پروگرس، اس کے اوپر بہت سارے آرائز ہیں، اور رہبر معظم کی بہت ساری فرمائشات اور تاکید جو ہے وہ سائنٹیفک ایرینا میں، ٹیکنالوجیکل ایرینا میں ہے. اس گام دوم میں، یہ جو ہم نے آپ کے سامنے جس کی تفسیر تھوڑی تھوڑی کی ہے، گام دوم میں انقلاب اسلامی یعنی وہ مرحلہ دوم، وہ ڈاکیومنٹ، اس کے اندر جو سب سے بڑا پورشن ہے وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں. رہبر معظم نے جو سب سے زیادہ جس موضوع کو بات کی ہے وہ ٹیکنالوجی کی بات تھی. پھر مینٹیننگ سوشل جسٹس، ون آف دی گولز، جہاد اگینسٹ دی اینیمیز آف اسلام، ون آف دی گولز، سپورٹنگ دی اپریسڈ فیکشنز، کہ جو مستضعف طبقہ ہے نہ صرف ایران کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر، اور عملی طور پہ کر کے دکھایا انقلاب اسلامی سے پہلے امام خمینی نے لوگ بھیجے اسرائیل کے خلاف، لبنان سپاہی پاسداران کے لوگ تھے، انقلابی وہاں پر گئے, ان کو جا کر ٹرین کیا, ان کو ٹرین کیا, ان کو پیروں پر کھڑا کیا, ان کو بتایا کیسے لڑنا ہے. یہ مستضعفین اور اپریسڈ لوگوں کی سپورٹ ڈے ون آف دا اسلامک ریولیوشن ٹل ٹوڈے اٹ کنٹینیوز. وہ کہیں پر بھی ہوں, پاکستان کے بھی بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ جو کہ ہم شاید سوال جواب میں یا اگر اس کے بعد بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کس طرح سے یہاں پر مستضعفین کا ساتھ دیا ایران نے. ایک چیز ہم دو دن سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اپنے عرائض کو ہم ختم کر دیں گے, اس کے بعد ایک آپ کو کلپ دکھا دیں گے. وہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور وہ اس پریزنٹیشن میں بھی ایز اے لاسٹ سلائڈ میں نے رکھا ہے. اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہم سب دوستوں کے لیے, بالخصوص وہ کہ جو انقلابی ہیں, جو کہ ولایتی ہیں, جو ولایت فقیہ میں بلیف رکھتے ہیں اور جو اس سسٹم کو ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں انقلاب اسلامی کو, اور اس کو اسلام کے لیے افتخار کا ایک سرمایہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے آج کے دور میں, ان کو یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور وہ یہ اینڈ پہ میں نے لکھا ہے لیکن اس پہ ایک اور سلائڈ ہے, میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں. پہلے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. وہ یہ سلائڈ ہے کہ روڈ میپ کیا ہے اس اسلامک موومنٹ کا. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک اسلامی تحریک ہے جو چلتی آ رہی ہے, انبیاء کی تحریک, وہی بنی آئمہ کی تحریک, اور وہی اسی کی کنٹینیوشن یہ ہے کہ وہ فقہا کی تحریک ہے, اور اس کا سرپرست جو ہے وہ ایک جامع شرائط عادل فقیہ ہے. اس تحریک کے فیزز اور سٹیپس کیا ہیں, یہ آپ کو بہت ضروری ہے اس کے اوپر گرپ ہونا. رہبر معظم نے اس کو فرمایا ہے اور ہم آپ کی خدمت میں اس کو عرض کر رہے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ اس کا, یہ ایک سٹیپ وائز اپروچ ہے, اس کا پہلا مرحلہ اسلامک ریولیوشن ہے, انقلاب اسلامی. یعنی ایک ایسا انقلاب کے جو آلریڈی انسٹالڈ سسٹمز کو اپ روٹ کرے اور اس کی جگہ نئے سسٹم انسٹال کریں. انقلاب, انقلاب از ناٹ ٹرانزیشن. یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ چیزوں کو آہستہ آہستہ بہتری کی طرف لے کے جائیں, یہ انقلاب نہیں ہے. انقلاب از جب آپ اس گلاس کو اگر فرض کریں کہ میں اٹھاؤں اور اس کو الٹا دوں, ٹھیک ہے, بالکل ٹوٹلی اپ سائڈ ڈاؤن کر دوں, یہ انقلاب ہے. پہلا اسٹیپ انقلاب اسلامی, سسٹم کے لیول پہ سارے سسٹمز چینج, ایجوکیشن سسٹم سے لے کے ملٹری سسٹم سے لے کے حاکمیت سے لے کے پارلیمنٹ سے لے کے ہر چیز. وہاں پر کون سا ماڈل امپلیمنٹڈ ہے, کون سا ازم امپلیمنٹڈ ہے, سارے ازمز کو اٹھا کے آپ نے لپیٹا سائڈ پہ کیا, اس کی جگہ دوسرے ازمز لے کے آئے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا انقلاب, پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ اسلامک سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں نظام اسلامی, اس اسلامک سسٹم کا قیام کہ جو اس انقلاب کے نتیجے میں امپلیمنٹ ہوگا. وہ اسلامک سسٹم کیا ہے کہ جس کے اندر یہ سارے سب سسٹمز جس ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, ایجوکیشن سسٹم ہو, فائنینشیل سسٹم ہو, ٹھیک ہے, آپ کا ٹریڈ کا سسٹم ہو, آپ کے سارا ویلیو سسٹم, معاشرے کا آپ کا ویلیو سسٹم, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ چینج کر دیں, سسٹم کو اسلامک کر دیں. رحمان معظم کے مطابق یہ دو سٹیپس ایران کے اندر ہو چکے ہیں, اسلامک گورنمنٹ امپلیمنٹ, سوری اسلامک ریولیوشن آ چکا ہے اور اسلامک سسٹم امپلیمنٹ ہو چکا ہے. یعنی آپ کا سسٹم کلی طور پہ کہ جس کے اندر حاکم کون ہے, جامع شرائط عادل مجتہد فقی, ٹھیک ہے, یہ اسلامک سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اس کے انڈر ہے آپ کے پاس ساری آرم فورسز, اس کے انڈر ہیں. یہ وہ شخص ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے آشنا ہے, اس کے مشاور کون لوگ ہیں, وہ کہ جو خود بھی تعلیمات اہل بیت سے آشنا ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے فقیہ ہیں. یہ دو سٹیپس ہو چکے ہیں. تیسرا ہے اسلامک گورنمنٹ, یہ اس کا تھرڈ سٹیپ اور تھرڈ فیز ہے. اسلامک گورنمنٹ مثلا آپ کو جو گورنمنٹل باڈی ہے, گورنمنٹل سٹرکچر ہے, اس کے تمام مسئولین, اس کی تمام اتھارٹیز, اس کے تمام وہ لوگ کے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں یا کارکنان ہیں, وہ سارے کے سارے اہل ایمان ہو جائیں اور وہ مومن لوگ ہوں. یعنی مومن جب ہم کہتے ہیں, کس قسم کے, مالک اشتر ٹائپ لوگ, متقی پرہیزگار لوگ ہوں. رحمان معظم کہتے ہیں دس اسلامک گورنمنٹ کلاز اسٹل ورک ان پروگرس، اس پہ ہم ابھی تک ڈیزائرڈ پہ نہیں پہنچے جو ہمیں ڈیزائرڈ چاہیے تھا، اسلامک گورنمنٹ اس پہ کام ہو رہا ہے. ریفر فرماتے ہیں کہ اس کے سائملٹینیس ایک پروسیس اور ہونا ہے. آپ نے دیکھا کہ میں نے ان باکسز کو بھی تھوڑا تھوڑا سائملٹینیس رکھا ہے، اس کی وجہ ہے، یعنی اس کے پیچھے وہ ہے فلسفہ ہے. یہ ایسا نہیں کہ ایک کمپلیٹ ہو جائے گا، اپنی معراج پہ پہنچ جائے گا، پھر دوسرا سٹارٹ ہوگا تازہ، نہ ایسے نہیں ہے. یہ پیرلل میں اس میں سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی، لیکن ایک دوسرے کا پری ریکوزٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اس کے بعد کیا بنے گی؟ اسلامک سوسائٹی، جامعہ اسلامی، یعنی آپ کا معاشرہ پریڈومیننٹلی، اس کے اندر میجورٹی وہ متقی پرہیزگار اور وہ مومن ہو جس کو قرآن مومن کہتا ہے، جس کو اہل بیت مومن کہتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں ہم سفر کہاں کا کر رہے ہیں، یعنی ہماری نظر کس طرف ہے، اور یہ میری نہیں، رہبر معظم کی نظر ہے. خود امام خامنائی دامت اللہ العالی وہ اس چیز کے قائل ہیں، یہ ان کا فلسفہ ہے. رہبر فرماتے ہیں کہ اسلامک سوسائٹی جب اپنی معراج کی حدوں کو چھونا شروع کرے گی تو ہم اسلامک سویلائزیشن کی بات کر رہے ہوں گے، یعنی تمدن اسلامی. تمدن اسلامی یعنی پورے گلوبل لیول کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، پوری دنیا کے اندر معنویت کا دور دورہ، عدالت کا دور دورہ، اس لیول کی آمادگی اہل ایمان کی کہ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ ہمارے کب سے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ ظہور فرما دیں. درود پڑے محمد والے محمد. بس یہ جو ہم نے سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے، یہ جو انقلاب اسلامی ہے، اس کو آپ صرف یہ نہیں سمجھے کہ حکومت چینج ہوئی ایران کے اندر اور بس یہ یہاں تک کنفائنڈ ہے. یہ ہمارا گرینڈ پلان ہے، اور یہ پبلکلی اسپیل آؤٹ کیا ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں کلوز ڈور میں رہبر معظم چھپ چھپ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، نہیں، بالکل واضح. اور یہ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ رہبر معظم کے آثار کو پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں. ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ جب تک کوئی اس دنیا سے چلا نہیں جاتا ہماری نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی. اور اس چیز کو آپ یقین رکھیے کہ رہبر معظم کو ہماری سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. رہبر معظم کو ہم سے کوئی اپنے لیے دعاؤں کی یا تعریف کی یا نعروں کی ضرورت نہیں ہے. رہبر معظم اس چیز کے مرہون منت نہیں ہے. حتیٰ جب ان کا ولی فقیہ بننے کا ٹائم آیا، جب ان کو نامنیٹ کیا گیا، ان کے بارے میں یہ بات کی گئی، تو رہبر معظم واز دا اونلی پرسن ان دا انٹائر روم ہو ڈینائڈ، who didn't want to take up this responsibility. اس کی ویڈیو موجود ہے. رہبر معظم اپوز کر رہے تھے کہ میں ولی فقیہ نہیں بننا چاہتا، بہت سارے اور علماء ان میں سے کسی کو بنا دیں. یعنی ایک ہمارے پاس کلچر ہے جس کے اندر ریس لگی ہوئی ہے اتھارٹی پہ پہنچنے کی، پوزیشن پہ پہنچنے کی، کسی طرح میرے ہاتھ میں کنٹرول آ جائے، اور ایک طرف یہ سیلف لیسنیس کہ جہاں پر رہبر معظم خود اپوز کر رہے ہیں. میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں، یعنی وہاں کی علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور رہبر معظم واز دی اونلی پرسن، اور سب نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا، اور رہبر معظم کے اس پہ تاثرات انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ حیران ہوں گے. یعنی سیلف لیسنیس، خلوص. بہرحال ہمارے عرائض بہت لمبے ہو گئے، بہت ساری چیزیں اور تھیں جس پہ بات کرنی تھیں، اور بہت سارے کلپس اور تھے. انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ کل آپ کی خدمت میں ان کلپس کو دکھائیں، اور یا ان میں سے کم از کم کچھ کلپس کو دکھائیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کی نہضت اور امام زمانہ علیہ السلام کی موومنٹ کے لیے جو اس انقلاب کا کردار ہے، جو اس نظام اسلامی کا کردار ہے، جو ولی فقیہ کی خدمات ہیں، جو ولی فقیہ کے پیروکاروں کی خدمات ہیں، اس پورے نظام کی خدمات ہیں، اس کو ہم ریکگنائز کریں، اس پہ خداوند متعال کا شکر ادا کریں، اور اپنا کردار اس پوری موومنٹ میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات.